بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 29 اکتوبر 2010، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں. امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں اجتماعی توبہ کی ضرورت اور اس کے عملی تقاضے کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النور: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وقال جل وعلا كما ورد في سورة التحريم: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا. وقال جل وعلا كما ورد في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال جل وعلا كما ورد في سورة محمد: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. حضرات محترم، آج کے خطاب جمعہ کا ایک عنوان بھی ہینڈ بل کے ذریعے یا اخباری اشتہار کے ذریعے آپ کے سامنے آ چکا ہے. تنظیم اسلامی نے بھی ایک رابطہ عوام خصوصی مہم شروع کی ہے توبہ کی پکار کے حوالے سے. خصوصی طور پر ایک ہفتہ منایا، ورنہ ہماری تنظیم کی بنیادی دعوت ہی ہے تجدید ایمان، توبہ اور تجدید عہد. اس وقت خصوصی ضرورت ہے اجتماعی توبہ کی. چنانچہ عنوان ہے اجتماعی توبہ کی ضرورت اور اس کی عملی تقاضے. جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، پہلی دو آیات، ایک سورہ نور کی اور دوسری سورہ تحریم کی، اس میں اہل ایمان کو عمومی ہدایت ہے: توبہ کرو. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، توبہ کرو اللہ کی طرف سب مل جل کر. اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اہل ایمان. قرآن مجید میں یا تو خطاب ہوتا یا ایھا الذین آمنو سے، یہاں انداز ذرا مختلف ہے. خطاب اہل ایمان سے ہی ہے، لیکن یا ایھا الذین آمنو نہیں کہا. ایھا المؤمنون، وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. اسی طرح سورۃ تحریم میں یا ایھا الذین آمنو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اہل ایمان پلٹو اللہ کی طرف، توبہ کرو اللہ کی جناب میں. اور وہ توبہ کیسی ہو؟ سچی توبہ، خالص توبہ، توبۃ النصوح، جس میں کوئی کھوٹ شامل نہ ہو، کوئی دل میں بدنیتی نہ ہو کہ اس وقت اللہ کی طرف توبہ کر رہے ہیں لیکن ان جرائم کا ارتکاب کرتے ہی رہے گی. ان گناہوں سے ہم باز آنے والے نہیں ہیں، وہ تو ہوتا ہی رہے گا اور پھر توبہ کرتے رہیں گے. یہ ہے، یہ سچی توبہ نہیں ہے. تو توبہ کا اصل مفہوم تو ہے پلٹنا، واپس آنا. ہمارے ہاں اس کے لیے بنیاد کیا بنتی ہے؟ استغفار. جب دین کے رستے سے، اللہ اور رسول کی اطاعت کے راستے سے ہم ہٹتے ہیں کسی بھی معاملے میں، وہ معاملہ جو ہے وہ ذاتی زندگی میں فرائض کی ادائیگی کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، حرام سے بچنے کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، گناہ سے نہیں بچ سکے، ہٹ گئے راستے سے، صراط مستقیم سے، اللہ اور رسول کی اطاعت سے. اب کیا کرو؟ فوراً پلٹو اللہ کی طرف، آؤ اسی سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف. توبہ کا اصل مفہوم یہ ہے. اور مسلمان عہد تو کرتا ہے اللہ سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار تو ہمارا رب، آقا، حاکم، ہم تیرے غلام، محکوم، عہد کرتے ہیں کہ تیری بندگی کریں گے، تیرے احکام پر چلیں گے، تیری ہی اطاعت کرتے رہیں گے. لیکن ہوتا کیا ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اونچ نیچ ہو سکتی ہے، انسان خطا کار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤں، بنی آدم، اولاد آدم سب کے سب خطا کار ہیں. وخیر الخطائین التوابون، ہاں ان میں بہترین وہ ہیں خطا کاروں میں جو پلٹنے والے ہیں، رجوع کرنے والے ہیں. یہاں اس بات کو سمجھ لیجئے، میں پہلے بھی کئی دفعہ اشارہ کر چکا ہوں کہ اس سے اصل مراد کیا ہے کہ انسان بندہ مومن صراط مستقیم پر چلنے کی پوری شعوری کوشش کر رہا ہے، اس کی زندگی کا اصول یہی ہے کہ مجھے ہر معاملے میں اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے، اسی رستے پر چلنا ہے، اس لیے کہ رب کا تقاضا ہے، بندگی کا تقاضا ہے. لیکن اس میں کہیں اونچ نیچ ہو گئی، کہیں کوتاہی ہو گئی، اب اس کوتاہی کے حوالے سے پھر واپس پلٹنا ہے اسی صراط مستقیم کی طرف، رجوع کرنا ہے، اور جو کوتاہی ہوئی اس پر استغفار، احساس سے ندامت کے ساتھ، پشیمانی کے جذبات کے ساتھ کہ پروردگار مجھ سے خطا ہوئی ہے، تو معاف فرمانے والا. یہ روش اللہ کو بہت پسند ہے، توبہ کے تقاضوں کو پورا کرو، کمی بیشی ہو جائے پھر اللہ کی جناب میں رجوع کرو. لیکن یہ روش کہ ہم کہیں کہ ہم نے طے کر لیا کہ زندگی میں بس نماز روزے کی حد تک تو اللہ اور رسول کے احکامات پر چلیں گے، کاروباری معاملات ہم زمانے کے چلن کے مطابق کریں گے، اس میں ہمیں کوئی اس میں جو ہے خیال نہیں کرنا کہ کیا حلال ہے کیا حرام، جس ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ فیزیبلٹی کس کی اچھی ہے، زیادہ پروفٹ کس میں آ رہا ہے، بس وہ کاروبار ہم نے کرنا ہے. اسی طریقے سے گھر کے اندر معاشرتی معاملات، آئلی معاملات، ستر و حجاب کے احکامات، اسلام کی تفصیلات ہیں، بہت تفصیل سے ہیں، ان ڈیٹیل ہیں، لیکن آج کے زمانے میں اس پر عمل نہیں ہو سکتا، یہ تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے. یہ اگر کیا تو یہ تو اللہ سے گویا کہ ایک طرح سے بغاوت کا معاملہ ہے کہ پروردگار کچھ احکام مانیں گے، کچھ نہیں مان سکتے، ویری سوری، آج کے زمانے میں ان پر ہمارے لیے عمل ممکن نہیں ہے. یہ روش جو ہے اس کے حوالے سے فرمایا کہ اگر یہ کرتے ہو تو پھر جتنی بندگی اطاعت کر رہے ہو وہ بھی اللہ کو قبول نہیں. ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں سخت ترین رسوائی ہے، ذلت کا عذاب ہے، اور آخرت میں شدید ترین عذاب. یہ مضمون ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 کا، جو کئی مرتبہ اس سے پہلے آ چکا، میں نے پھر اشارہ کر دیا. لیکن توبہ یہ ہے کہ بندہ مومن چل رہا ہے اللہ رسول کے بتائے ہوئے راستے پر، پھر اس میں اونچ نیچ ہو جائے، پھر پلٹے. ہاں کسی وقت احساس ہو جائے کہ یہ ساری زندگی جو گزری ہے یہ تو نفسانی خواہشات کے تحت گزری ہے، رب کو تو نہیں، میں نے اپنے نفس کو معبود بنائے رکھا، روپے پیسے کی طلب میں اسی کی پوجا کرتا رہا ہوں، سب کچھ میں نے احکامات جو ہے اللہ کے نظر انداز کیے. پھر سچی توبہ کرے، آئندہ عہد کرے کہ اب پوری زندگی اللہ اور رسول کی اطاعت میں گزرے گی، تو یہ بھی توبہ صحیح ہے، اور پھر اس کی پابندی کی ہر ممکن کوشش کرے. تو توبہ تو اہل ایمان کو کرتے رہنا ہے، چھوٹی خطا بھی ہوگی بڑی بھی ہوگی، اسی رستے میں آگے نہیں بڑھنا بلکہ توبہ کرنی ہے. اسی نسبت سے اہل ایمان کے جو احساس آئے ہیں سورہ توبہ میں، اس کا تو اس سورت کا نام بھی توبہ ہے، سورہ برات بھی اس کا نام ہے. اہل ایمان کے اوصاف، ایک بات تو یہ فرمائی کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. سن لو، اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید چکا ہے جنت کا ہی بس. یہ جو تم نے اللہ پر ایمان کا اور بندگی کا عہد کیا ہے اس کا مطلب سمجھ لو، اب یہ جان اور یہ مال تمہاری نہیں ہے، رب کی امانت ہے، رب کی مرضی کے مطابق استعمال ہوگی اور رب کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اس کے دین کے غلبہ و اقامت کے لیے صرف ہوگی. لہذا مطالبہ آئے گا تو یقاتلون فی سبیل اللہ، نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں آنے سے بھی گریز نہیں کرو گے. یہ اصولی بات بتانے کے بعد پھر اہل ایمان کے جو اوصاف بیان ہوئے، کہ یہ جن سے اللہ کا معاہدہ ہو چکا اور جن کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، جو ہر قربانی کے لیے تیار رہتے ہیں، ان کی پوری زندگی کیسے گزرتی ہے؟ سب سے پہلا وصف بیان کیا، التائبون، کثرت سے توبہ کرنے والے، رجوع کرنے والے، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی اطاعت میں، دین پر عمل کرنے میں، فرائض دینی کی ادائیگی میں ذرا بھی کوتاہی ہوئی ہے فوراً اللہ کی طرف بڑھتے ہیں. یہ پلٹنا کئی اعتبارات سے، وہ مشکل وقت آیا تب بھی اللہ کی طرف پلٹ رہے ہیں، کوئی مصائب میں گھر گئے ہیں، تکالیف ہیں، ہر وقت رجوع ان کا اللہ کی طرف ہے. اور اگر گناہ ہو جائے، تقصیر ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، پھر تو لازماً وہ رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف. یہ اہل ایمان کی شان ہے. اب اجتماعی توبہ کی ضرورت، اب ہم جو اس وقت پکار لگا رہے ہیں وہ کیا ہے، اس کا پس منظر آپ کے علم میں ہے، میں اس پر زیادہ وقت نہیں لوں گا. پچھلی مرتبہ یہیں پر برادر محترم ڈاکٹر عارف رشید صاحب نے اس حوالے سے جو تنظیم کا پیغام ہے، توبہ کی پکار ہمارے لیے بچاؤ کا واحد راستہ، اس کو یہاں پڑھا بھی ہے، ایکسپلین کیا ہے. اور سب جانتے ہیں کہ اس وقت ملک اپنی تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے، جس میں داخلی اور خارجی ہر اعتبار سے ہمارے گر شکنجہ کسا گیا. 66 سال پہلے قمری اعتبار سے جو ہمیں آزادی ملی تھی، اس آزادی کا 80% تو جا چکا ہے، بقیہ بھی ہاتھ سے پھسل رہا ہے. آج ہی بڑا دلچسپ بیان تھا ہمارے وزیر خارجہ کا کہ پہلے امریکہ ہم سے بات منوایا کرتا تھا، اب ہم اس سے باتیں منوا رہے ہیں. اور اس کی حقیقت کیا ہے کہ اب ہم امریکہ کے اتنے تابع ہو گئے ہیں، اتنے تابع ہو گئے کہ وہ جو کہتا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ہی خواہش ہے، ہمارے ہی فائدے کے لیے کر رہا ہے. منتو شدم منتو شدی، اب وہ دو ہی ختم ہو گئی. اب اس کا ہر حکم جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ہی دل کی آواز ہے. یہ ہے حقیقت. اس درجے بچ چکے ہیں، اس درجے بچ چکے ہیں. ایک قوم کی بیٹی کو آزاد نہیں کرا سکے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم منوا رہے ہیں. انتہائی مظلوم، ان بھیڑیوں کے شکنجے سے نجات نہیں دلا سکے. اور دعوے دیکھیے، یہ اسی قسم کے دعوے وہ ان کا جو گرو تھا مشرف وہ بھی کرتا تھا. ہم وزیرستان میں فوجی ایکشن کر رہے ہیں، کسی کے دباؤ کے تحت نہیں کر رہے، اپنے مفاد میں کر رہے ہیں. اب یہی بیانات دے رہے ہیں، امریکہ نے زور لگایا ہوا ہے کہ ریشرائز کیا ہوا ہے، شمالی وزیرستان میں بھی فوجی ایکشن کرو. جس کا ڈائریکٹ مطلب کیا ہوگا کہ اب طالبان کے ساتھ براہ راست پاکستانی فوج کا مقابلہ ہو. ابھی تک براہ راست نہیں تھا، ابھی تک ہم نے انڈائریکٹ سپورٹ کی ہے، بھرپور سپورٹ کی ہے، امریکہ کی ہے. اس پر جو ہے ہم ان سے خیرات بھی وصول کرتے ہیں، کیری ڈوگر بل کی شکل میں، اور ڈو مور کا مطالبہ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں گیو مور، ہمیں اور چاہیے. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب براہ راست ان کے ساتھ جو ہے، بڑا اچھا کسی نے کارٹون بنایا تھا کہ ہم تو وہاں پر ہار گئے ہیں، اب ہماری جنگ تم لڑو، اس کے لیے $2 ارب اور تمہیں دیتے ہیں، ان سے تم لڑو، اب ہم تو چلے یہاں سے. اور اس پر جو ہے جواب کیا آ رہا ہے پاکستانی حکومت کی طرف سے، ہم یہ فیصلہ اپنے مفاد میں کریں گے. یعنی دباؤ میں تنگ آ کر جب کریں گے تو ہم کہیں گے یہ ہمارا اپنا مفاد ہے. بہرکیف یہ حال ہے، کہنے کو ہم آزاد قوم ہیں لیکن آزادی ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہے. پھر داخلی انتشار کا معاملہ بھی جو ہے آپ کے سامنے ہے، معاشی بحران، اور پھر ٹارگٹ کلنگ، خانہ جنگی کی طرف معاملہ ہموار ہو رہا ہے، بلوچستان کے کیا معاملات ہیں. اور اب معلوم ہوا کہ جن پر تکیہ تھا، امریکہ پر تکیہ کر کے سب کچھ کیا گیا تھا. وہ ایک مصرع تو ہے نا کہ جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، یہاں اس سے آگے بڑھ کر معاملہ ہے. یہاں کیا ہے کہ جس کی وفاداری اور جس کی خوشنودی کے حصول کے لیے سب کچھ قربان کیا اور ملک کو تباہی کے آخری گڑے تک پہنچا دیا، اب مڑ کر دیکھ رہے ہیں تو وہی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. اب وہ اس وقت پاکستان کے حصے بکرے کرنے پر تلا ہوا ہے. دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. معلوم ہوا کہ اس نے تو اب رخ ہماری طرف کیا ہوا ہے. یہ ہے صورتحال. کیسے؟ کوئی بچاؤ کا راستہ ہے؟ ہم امریکہ کے آگے کیوں بچے تھے؟ ایک دھمکی میں بچ گئے تھے. سب سے پہلے پاکستان پوری قوم نے یہ نعرہ مشرف کا قبول کر لیا تھا. وہ بڑی قوت ہے. ایٹمی قوت ہم بھی ہیں لیکن وہ ہم سے بہت آگے ہے ٹیکنالوجی میں، سائنس میں. ہے ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے امریکہ کے اوپر کوئی اور قوت نہیں ہے اس کائنات میں. سیدھا سا اعتراف تھا کہ ہمارا ایمان اڈا پر نہیں ہے، وسائل پر ہے، امریکہ پر ہے. اور اب وہ جس طریقے سے ہمیں کچلنے پر لگا ہوا ہے، توپوں کے رخ ہماری طرف کی، ہم اس وقت بیٹھ گئے تھے تو اب کیا حال ہے؟ اب تو پاکستان میں اس نے پورے اپنے حالات سازگار کر لیے ہیں. یہ خبر بھی آئی تھی، آپ نے پڑھی ہوگی، کہ بلوچستان پر حملے کے لیے پوری پلاننگ امریکہ نے تیار کر لی ہے. اس لیے کہ بلوچستان کو علیحدہ کرنا ان کے ایجنڈے میں سر فہرست، اور وہاں حالات سازگار ہو چکے ہیں، جا کر دیکھ لیجیے آپ. پاکستان کا نام لینا وہاں جرم. باہر کیفی ساری صورتحال ہے کہ اس میں اب ہمارے لیے کوئی راستہ ہے یا نہیں ہے، داخلی استحکام ہو یا ملک کی بقا اور سالمیت. ہر اعتبار سے یہ ملک جو ہے ہوا میں ہے، قدم زمین پر نہیں ہے. تو یہاں پر یہ بات بھی آتی ہے کہ اصل ذمہ دار کون ہے، کس کو الزام دے، حکمران طبقہ ہے. یہ ایشو جو ہے اس پر بات ہو چکی ہے. حاصل کیا ہے ساری گفتگو، آج میں ریپیٹ نہیں کروں گا. قرآن و سنت کی رہنمائی جو ہے وہ ہمارے لیے بنیادی اہمیت کی حامل ہے. وہاں دیکھیں جو حالات ہم پر آئے ہیں یہ کس وجہ سے آئے ہیں، کیا رہنمائی ملتی ہے قرآن سے اور سنت سے. صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ ذلت اور مسکنت کا عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ اس قوم پر مسلط کرتا ہے جو اللہ کے دین کی حامل ہو، شریعت کی حامل ہو، پھر اللہ کے دین سے بے وفائی کرے. اقبال نے کہا نا کہ فطرت افراد سے اقباس بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. اصولی طور پر یہ دنیا دار العمل ہے، دار الامتحان ہے، دار الجزا آخرت ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ کا قاعدہ ہے، مکافات عمل بھی ہے. کبھی کبھی وہ کسی کو نمونہ عبرت بنا کر بھی دوسروں کی آنکھیں کھولنے کا ذریعہ بناتا ہے. اور مسلمانوں کے باب میں اللہ کی سنت ہے. والد محترم رحمہ اللہ نے اللہ کا قانون عذاب کے نام سے ایک تقریر کی تھی جو ان کی ایک کتاب میں شامل ہے، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل. اللہ کا قانون عذاب کیا ہے؟ عذاب ہے اصل میں آخرت میں. یہاں تو اللہ نے موقع دیا ہے، جو کچھ کرنا چاہو کرو. البتہ یہ نہیں ہے کہ شترے بے مہار کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. ایک دن اللہ کے حضور پیشی ہوگی اور ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا. لیکن مسلمان امتوں کے حوالے سے اللہ کی سنت رہی ہے کہ وہ چونکہ اس زمین پر اللہ کی نمائندہ امت ہوتے ہیں، وہ دین سے بے وفائی کریں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں انہیں عذاب سے ہمکنار کرتا ہے، اور وہ ہے ذلت اور مسکرت کا عذاب. اسی طریقے سے جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں ان پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے. یہ بھی قرآن مجید میں سورہ نحل کی آیت نمبر 112 میں ہے. آج ہم اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں ہیں، اصل بات یہ. اور اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ جن جرائم کی آج سزا بھگت رہے ہیں ان جرائم سے توبہ کریں، اور وہ توبۃ النصوح ہو، سچی توبہ. سچی توبہ کے تقاضے کیا ہیں؟ وہ ہے کہ جو اصل میں آج کا موضوع. چنانچہ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ ہم نے واقعی اللہ کے دین سے بے وفائی کی ہے، تو اس کے ثبوت کے طور پر اقبال کے ہی چند اشعار پیش کر رہا ہوں. انفرادی سطح پر ہمارا کتنا کچھ تعلق ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے دین کے ساتھ، اور اجتماعی طور پر کتنا ہے. اقبال فرماتے ہیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. امت ذلیل و خار ہے، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا، دین کو چھوڑ دیا. دین کو چھوڑنے کے ثبوت کے طور پر وہ فرما رہے ہیں کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. اور یہ حقیقت ہے، جس طریقے سے شادیاں ہمارے ہاں آج کل ہو رہی ہیں، ہندوؤں کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. یہ اللہ تللے، یہ انداز، یہ تبذیر، یہ اسراف، یہ بےغیرتی کی انتہا کہ جہاں پر دلہن تیار ہو رہی ہے جس کمرے میں، اس کی بھی ویڈیو بن رہی ہے بڑے اہتمام کے ساتھ اور وہ بھی حصہ ہے اس کا. یہ لازمی چیزیں ہیں، اس کے بغیر شادی نہیں ہوتی آج کل. اور اس پر خرچ کتنا، یہ تو ایک مثال دے رہا ہوں. اقبال نے چونکہ کہا ہے تمدن میں عنود، وضع میں تم نصارا تو تمدن میں عنود، یہ مسلمان جو دیکھ کے شرمائے یہود. اتنی بری حالت اس وقت نہیں تھی ہماری مسلمانوں کی جو آج ہے. اقبال کے زمانے میں اس سے ہم بہت پیچھے تھے، اب اس میں بھی بہت آگے جا چکے. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں؟ حکم تھا واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اور آج دیکھ لیجئے فرقہ بندی اور اس کا کتنا فائدہ اٹھا رہا ہے ہمارا دشمن. یہ جو واقعات ہو رہے ہیں سب کو معلوم ہے کون کرا رہا ہے، لیکن اس کی آڑ میں فرقے وارانہ کشیدگی کو جس طرح سے ہوا دی جا رہی ہے، آگ بھڑکائی جا رہی ہے، اور اس کے لیے تو اب خود اسی فرقے کے اسی مسلک کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمارے بعض لیڈروں کو امریکہ نے پیسے دیے اس کام کے لیے. اخبارات میں بھی یہ بات آ چکی ہے، لیکن عوام تو لگے ہوئے ان کے پیچھے، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کے لیے بے چین. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیا ہے؟ دین سے دوری، دین سے بے وفائی. اور اجتماعی سطح پر شریعت سے بے وفائی کا اس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ اقبال کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ انگریز باقاعدہ حاکم تھا، ہم محکوم تھے، سیاسی طور پر بھی ہم محکوم تھے، ابھی آزادی کی جدوجہد کر رہے تھے. اس بر صغیر پر مسلمانوں کی حکمرانی نہیں تھی، انگریز نے چھینی مسلمانوں سے تھی، اور پھر مسلمانوں نے ایک دور تک تو پھر جہاد آزادی لڑا، لیکن پھر انگریز اور ہندو دونوں کی مخالفت کے آگے جو ہے وہ بے بس ہوئے. آج تو ہم آزاد بھی ہیں، اس ملک کے اندر 93% مسلمان ہیں، یہاں پر ہمیشہ ہم حکمران جو ہے مسلمان رہے، لیکن 66 سال میں بھی اللہ کے دین کو ہم نے یہاں پر قائم نہیں ہونے دیا. شریعت کا نافذ، شریعت کا نفاذ اگر بات کسی نے کی ہے تو اسے بھی عبرت کا نشانہ بنا دیا. یہ دین سے بے وفائی کی سب سے بڑی گواہی اور ثبوت. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم لوگ اس کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں کہ شریعت کا نفاذ نہیں ہوا پاکستان میں، نہیں ہوا تو کیا ہے، گزارا تو ہو رہا ہے. ہاں کچھ اور مسئلے ضرور ہیں، توانائی کا بحران ہے جو ہمیں پریشان کرتا ہے، لوڈ شیڈنگ، انڈسٹری کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، اس سے بھی پریشانی ہوگی، زراعت تباہ ہو رہی ہے، اس لیے کہ جب ڈیزل آپ مہنگا کرتے چلے جائیں گے تو تمام زرعی آلات جو ہیں وہ ڈیزل سے چلنے والے ہیں، اور اوپر سے چونکہ یہ احکامات نازل ہو رہے ہیں پاکستان کو برباد کرنے کے لیے جو ایجنڈا ہے، ہماری حکومت اس پر بے ذریعہ عمل کر رہی ہے. پریشانی اس پر تو ہوگی، اس پر نہیں ہوگی کہ اللہ کا دین یہاں قائم نہیں، شریعت نافذ نہیں ہے، اس پہ کوئی پریشانی نہیں. یہ ہے وہ جرم، بہت بڑے بڑے جرائم. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، ہمیں احساس ہی نہیں. اور اس پر جو اگلا جرم ہم نے کیا، آزادی ملنے کے باوجود اور اقتدار ملنے کے باوجود یہاں شریعت نافذ نہیں کی آج تک، اس سے دوسرے بڑا جرم، اس کے اوپر ایک اور جو نیلے پہ دہلا مارا. یعنی اس طرح تو ہم اللہ سے باغی ہو کر کھڑے ہو گئے الگ، پروردگار تو نے قانون اور شریعت ہمیں دیا ہے کہ اس زمین پر نافذ کرو، ہمارے پاس اختیار بھی ہے، ہم اس ملک میں 93% بھی ہیں، لیکن سن لے ہم نافذ کرنے والے نہیں ہیں، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں گلا سڑا انگریز کا دیا ہوا نظام جس میں ایک طبقہ حاکم ہے دوسرا محکوم ہے، اس میں نہ انصاف ہے نہ عادل ہے، وہ ہمیں منظور ہے. یوں ہم اللہ کے باغی بن کر علیحدہ ہو گئے. اگلا قدم ہم نے یہ اٹھایا کہ جو اللہ کے دشمن اور سب سے بڑے باغی ہیں کائنات میں، ابلیسی قوتیں، ان کی صف میں باقاعدہ جا کر کھڑے ہو گئے، فرنٹ لائن اتحادی کے طور پر، فرنٹ لائن الائی، اور اس کے حوالے سے سب سے پہلا کارنامہ انجام دیا کہ اسلامی حکومت برابر کی سرزمین میں افغانستان میں اس کو ختم کرنے میں ہم نے امریکہ کا بھرپور ساتھ دیا اور اس سے شاباش وصول کیے، شاباش بھی وصول کی اور ڈالر بھی وصول کی. اگر اب تک بڑا عذاب نہیں آیا تو غنیمت جانیے، حرکتیں ہماری سخت ترین عذاب کو دعوت دینے والی ہیں، سخت ترین عذاب، اور اس کے سائے صاف نظر آ رہے ہیں. اب سارا فوکس کر لیا گیا ہے پاکستان کو، سب کو معلوم ہے کہ امریکہ نے اپنے بندوقوں اور توپوں کا رخ کر دیا ہے پاکستان کی طرف. ہمارے اندر تو ہمت تھی نہیں، ہمت ہوتی تو اس وقت کھڑے ہوتے، اب تو اس سے پست حالت میں. راستہ ایک ہی ہے، ایک راستہ ہے، ایک در ہے، اور اس کی آغاز ہوگا توبہ سے. پروردگار یہ جو ہمارے جرائم ہیں انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، اور ہمالیہ بھی چھوٹا رہ جائے گا اس سے، کیا حیثیت ہمالیہ کی، جتنے بڑے بڑے کرائم ہمارے ہیں، اس پر استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، آئندہ کے لیے عزم مصمم کرتے ہیں کہ آئندہ اس کی تلافی کریں گے. اصل میں توبہ کے جو تقاضے ہیں، عملی تقاضے، اب میں اس کی طرف آ رہا ہوں. اس لیے کہ بچانے والا اللہ کے سوا ہمیں کوئی نہیں، اس کا فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اے مسلمانوں تمہیں بس ایک فکر ہونی چاہیے کہ کہیں اللہ کی مدد سے تم محروم نہ ہو جاؤ. اگر تم اللہ کے وفادار ہوگے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، باقی ساری چیزیں سیکنڈری ہیں. تعلیم میں پیچھے ہو، انڈسٹری میں پیچھے ہو، یہ ساری چیزیں سیکنڈری ہیں. اصل بات، اگر تم اللہ کی مدد سے محروم ہو گئے اپنی خود اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، یہ بات میں آ رہا ہے، پہلے فرمایا اگر تو اللہ تمہاری مدد کرتا رہے، تم اللہ کے وفادار ہو، دین کے وفادار ہو، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کی رحمت، نصرت، مدد کس کے لیے؟ سچے امتی تو تم ہی ہو. لہذا کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی اگر اللہ کی مدد تمہیں حاصل رہے گی. اور اگر اللہ سے اور اس کے دین سے بے وفائی کی اور اللہ کی مدد سے محروم ہو گئے، تو کوئی قوت تمہاری مدد نہیں کر سکتی اللہ کے مقابلے میں. پھر تم اللہ کے عذاب کی زد میں ہوگے اور اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتی. ایک ہی راستہ، باقی سارے راستے ہم آزماتے رہے ہیں. یہ ملک شروع سے بحرانوں کا شکار رہا، اس لیے کہ شروع سے ہی ہم نے اللہ کے وعدے سے خلافی مکر گئے تھے. ہم وعدہ خلافی کی روش اور دنیا پرستی اور نفس پرستی جو ہے، اس کو شعار ہم نے بالکل آغاز سے بنا لیا تھا، جس کا فائدہ اٹھایا ہمارے دشمنوں نے. تو آج اب وہ راستہ ہے توبہ کا، واحد راستہ. اس کے تقاضے کیا ہیں؟ عملی تقاضے. اجتماعی توبہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ضروری طور پر سب لوگ ایک میدان میں جمع ہو کر اور استغفار کریں. قوم کا ایک قابل ذکر حصہ استغفار کرے. دیکھیے، اجتماعی جرائم کی سزا ہمیں مل رہی ہے، لیکن اگر قوم کا ایک بڑا قابل ذکر حصہ الگ ہو جائے، جرائم سے تائب ہو جائے، اب قوم بحثیت مجموعی جو ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس کے ساتھ مختلف ہو جائے گا. اکا دکا تو ہر وقت لاکھوں میں ایک دو تو ہوتے ہی ہیں، ہر طبقے میں، ہر معاشرے میں، ہر شعبہ زندگی میں آپ کو مل جائیں گے. لیکن یہ کہ وہ قابل ذکر حصہ ہو، جس کو میں پہلے کہہ دوں گا 20%, 30%، کم سے کم اتنے تو ہوں. یہ لوگ جو ہیں وہ سچی توبہ کریں، سچی توبہ کے عمل تقاضوں کو پورا کریں. توبت النصوح، تو بانی محترم رحمہ اللہ پڑھا کرتے تھے جگر کا ایک شعر، کہ چمن کے مالی اگر بنانے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار اب بھی. یا اقبال کے الفاظ میں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. بہرحال جس وقت بدر کا مارکہ ہوا تھا تو عربوں کے عظیم سب کے سب تو ایمان بھی لے آئے تھے، لیکن اب ایک قابل ذکر تعداد تھی، مسلمانوں کی، اور تو خزرج مسلمان ہو چکے ہیں، مہاجرین مکہ جو ہے ہجرت کر کے آ گئے ہیں، تو ایک قابل ذکر تعداد توبہ کے عملی تقاضوں کو پورا کرے تو دنیا میں حالات بدلیں گے، دنیا میں اللہ کی مدد آئے گی. اس کا عملی تقاضا کیا ہے؟ سورہ فرقان میں یہ مضمون آیا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. تو الا من تاب، توبہ کا سب سے پہلا تقاضا جیسے میں عرض کر چکا ہوں، احساس ندامت کے پروردگار ہم سے جرائم ہوئے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سے تقصیرات ہوئی ہیں، ہم نے تیرے دین سے بے وفائی کی ہے، انفرادی سطح پر بھی کی ہے، اجتماعی سطح پر بھی کی ہے. اعتراف، حضرت آدم کی جو دعا قبول ہوئی تھی، قرآن نے جو اہتمام سے جس کا ذکر کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ پروردگار ہم نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا، تیرا حکم توڑا، ہم نے اپنے ساتھ ظلم کیا، ہم نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارا، سارا قصور ہمارا ہے. یہ ہے اعتراف. الا من تاب وآمن، اعتراف کے ساتھ ہی پر استغفار ہے، لہذا پروردگار تو ہی معاف فرمانے والا ہے، تو ہماری خطاؤں کو بخش دے، اور تو پسند کرتا ہے استغفار کرنا. ومن یغفر الذنوب الا انت، کون ہے معاف فرمانے والا سوائے تیرے؟ تیری شان ہے کہ تو غفور ہے، رحیم ہے، التواب ہے. یہ اب یہ ہے توبہ کا زبان سے اظہار. وآمنا، یہ تو ہم پلٹے اللہ کی طرف فرمایا اور پھر ایمان لائے، تجدید ایمان، تجدید عہد. دیکھیں جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ایمان کے عملی تقاضوں کی ادائیگی میں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے. ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ رسول کی بات مانے، انہی کے بتائے ہوئے رستے پر چلے. جب اس میں کوتاہی ہوئی، جرم کیا، گناہ کیا، تو گویا ہم نے ایمان کے عملی تقاضوں میں کوتاہی کی ہے. لہذا تجدید ایمان اور تجدید عہد، تجدید ایمان کیا ہوگا؟ کہ مسمم ارادہ، آئندہ اب ان غلطیوں کا، ان جرائم کا ارتکاب نہیں کروں. یہ بہت ضروری ہے. ہمارا عام معاملہ یہ ہے کہ توبہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں لیکن کوئی ارادہ نہیں ہوتا گناہوں کو چھوڑنے کا، اپنی زندگی کو بدلنے کا، اسے اللہ اور رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوئی نیت نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ. حضرت آدم نے یہ نہیں کیا تھا کہ اس ممنوع درخت کا پھل بھی کھاتے رہیں اور ساتھ استغفار کی جو ہے تسبیح بھی پھیرتے رہیں. وہ دوبارہ انہوں نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا بھی نہیں. توبہ تو اس کا نام، عزم مسمم، یہ شرط ہے. آگے فرمایا وعمل عملا صالحا، اور اپنے عمل کی وہ اصلاح بھی کر لے. بعض اوقات عزم مسمم ہوتا ہے لیکن پھر قوت ارادی اتنی کمزور ہے کہ پھر وہی کہ وہی. اصلاح احوال کی پوری کوشش کرے اپنی سی، یہ اللہ کو معلوم ہے کس میں کتنی قوت ہے. اور یہاں تو کہا عمل کی اصلاح بھی کر لے، یعنی پوری کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد پھر کہیں تساہل ہو جائے، اپنی سی کوشش کر رہا تھا، تو پھر اسی جذبے کے ساتھ دوبارہ پلٹے. یہ ہے توبہ، لیکن اصلاح شرط ہے یہاں پر توبۃ النصوح. وعمل عملا صالحا، اور پھر معاملہ کیا ہوگا کہ واقعی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں جا رہی ہے، ہاں کہیں کبھی تھوڑی سی خامی کمی ہو گئی، پھر پلٹو. لیکن اب قبلہ درست کرنا ہوگا. وعمل عملا صالحا کا تقاضا یہ ہے کہ قبلہ لازم درست کرو اپنا. ابھی تک دنیا مقدم تھی، دولت مقدم تھی، نفسانی خواہشات مقدم تھی، اب مقدم اللہ اور رسول کا حکم ہے، دین و شریعت. یہ قبلہ لازم درست کرنا ہوگا. پھر اس میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے توبہ کر لو. لیکن اگر قبلہ ہی درست نہیں کیا تو یہ سچی توبہ نہیں ہے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، چنانچہ انفرادی طور پر سچی توبہ کیا ہوگی کہ یہاں تک پہنچ کر بندہ طے کرے کہ آئندہ میری پوری زندگی اللہ اور رسول کی اطاعت ہی کے تابع رہے گی. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, یہ اللہ کی طرف سے تقاضا ہے, اے ایمان دین میں داخل ہو پورے کے پورے, اطاعت میں دین میں اسلام میں داخل ہو جاؤ. داخل تو ہو گئے ہو, پورے داخل ہو, پوری زندگی قبلہ بالکل سیدھا کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا. ذرا ہم جائزہ نہیں انالیسس کریں تو آج ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ وہ عین شیطان کے نقش قدم پر چلنے والا, چاہے ہماری انفرادی زندگی ہو چاہے اجتماعی. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ شیطان کے اتباع میں ہم سے کوئی کمی نہ رہ جائے, اور وہی ہے جو سب سے بڑا دشمن ہے. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ, اور شیطان کیا کیا تمہیں سجھاتا ہے وہ بھی قرآن نے بتا دیا. اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ, وہ تمہیں بری باتوں کا گناہ کا کی طرف راغب کرے گا, تلقین کرے گا, ادھر دھکیلے گا اور فحش کاموں کی طرف لے جائے گا. آج دیکھ لیجئے, اب وہ بات آئی کہ کرپٹ ممالک کی فہرست میں پاکستان کی ریٹنگ اور اوپر چلی گئی, 7 درجے اور ترقی کر لی ہے اس نے. یہ کیا ہے, یہ کرپشن جس کو ہم سب جانتے ہیں, جھوٹ دھوکہ, یہ شیطانی تو ہے جو آپ کو یہ ساری چیزوں کی طرف متوجہ کرتا ہے. نفس کے اندر بھی اس کی طرف ترغیبات ہیں اور شیطان پھونک مارتا ہے. بہت کیف, انفرادی طور پر قبلہ درست کرنا, طے کر لینا کہ آئندہ پوری زندگی اللہ اور رسول کی اطاعت میں گزرے گی, میں نے دین پر عمل کرنا ہے پورے دین پر, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. توبہ کا تقاضا ہے, لیکن اسی کے ساتھ جو اجتماعی تقاضا ہے اور پورے دین پر, ذاتی طور پر تو میں نے عمل کر لیا, شریعت نافذ نہیں ہے, ہے مسلمانوں کا معاشرہ. اب یہاں پر وہ جو بہت بڑا جرم ہم سے ہوا ہے, اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں ہم کہ یہاں پر ہم نے 66 سال میں بھی اللہ کے دین اور شریعت کو نافذ اور قائم نہیں کیا, اس کے ازالے کے طور پر اب اجتماعی جد و جہد میں شریک ہونا ہوگا. فرد اکیلا کچھ نہیں کر سکتا, لیکن وہ یہ کر سکتا ہے کہ جو جماعتیں اس مقصد کے لیے کام کر رہی ہیں ان کا جائزہ لے, پھر دیکھے طے کرے کہ میں نے جد و جہد میں شریک ہونا ہے, یہ رب کا تقاضا ہے. ابھی میں نے آپ کو سورہ توبہ کی آیت سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید چکا ہے, اور مسلمان کی زندگی کے جو ایک مشن دیا گیا مسلمانوں کے لیے, وہ رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم کرنا, اظہار دین حق, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا جس کے لیے صحابہ نکلے تھے, جس کے لیے وہ جہاد و قتال کی آیات ہے قرآن مجید میں, جس سے امریکہ خوف زدہ ہے. بس اسے صرف اتنی فکر ہے کہ مسلمان اس پر عمل نہیں کر رہا, اور جو زیادہ سمجھدار آج کے دور کے مسلمان ہیں دانشور, وہ اس کی تعویلات کر کے مسلمانوں کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ بھی اسے اطمینان ہے, لیکن ڈرتا ہے کہ کہیں مسلمانوں کو اپنی یہ ذمہ داری یاد آ گئی تو پھر شیطانی قوتوں کے لیے زمین پر کوئی جگہ نہیں ہوگی. بہر کیف یہ ہے, رب سے وفاداری انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی, اس اجتماعی وفاداری کا تقاضا ہے کہ دین کو قائم اور غالب کرنے کے لیے اور شریعت کو نافذ کرنے کے لیے اپنی جان اور مال ان صلاحیتوں کا ایک حصہ اس کام میں لگائیں, اجتماعی جد و جہد کریں. اسی لیے میں نے وہ آیت آپ کو پھر سنائی سورہ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم, اے مسلمانوں یہ تمہارا مشن ہے اللہ کے دین کو قائم و غالب کرنا, اور جب تک تم اس مشن میں لگے رہو گے اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ہم بھولے بیٹھے ہیں اس مشن کو. وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ, تمہارے قدموں کو جما دے گا. آج ہمارے قدموں تلے زمین نہیں ہے, یہ ہے عملی تقاضا. اس لیے کہ جرم سب سے بڑا جرم اجتماعی شریعت کو نافذ نہ کرنا. مسلمان کا تو مشن ہے پورے گلوب کے اوپر اللہ کے دین کو قائم کرنا. الا یہ کہ جہاں پر خود مسلمان ہوں, غالب اکثریت میں ہوں, اور خود حکمران ہوں, اپنا اقتدار ہو, اور پھر وہاں شریعت کو قائم نہ کرے, وہ پھٹکار ہے اللہ کی عذاب. اور وہ ہے اس وقت ہر جگہ ہے, اسی کے مظاہر ہیں. یہ ہم پر اجتماعی پھٹکار پوری امت پر بھی ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کوئی گھٹا سکتا ہے اس طرح کے خاکے بنا کر؟ لیکن ہمارے لیے تو پھٹکار ہے نا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے, دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں تمہارے محبوب کے ساتھ, جنہیں تم کہتے ہو محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اور تم 160 کروڑ ہوتے ہوگے, ہمارے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے, جوتی کے نوک پر ہو تم, جتنا احتجاج کرو گے ہم اور چھاپیں گے. اس لیے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں, ہم تمہیں ذلیل کر کے خوش ہوتے ہیں. تو کر رہے ہیں تو بے بس اور لاچار. 160 کروڑ بالکل بے بس. یہ ہے وہ, اس کا ازالہ کیسے, پاکستان میں ازالہ کیسے کریں؟ دین کو قائم و غالب کرنے کی جد و جہد میں عملی شریک ہوں. ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے, اس رب کی زمین کے اوپر باطل قوتوں کا تسلط ہے, غیر اللہ کی حاکمیت ہے, وہ اللہ کے دین کو اور اللہ کی شریعت کو نافذ نہیں ہونا دینا چاہتے, تم اللہ کے وفادار بنتے ہو, تو پھر تمہیں اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی, جان مال کی قربانی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین کو قائم کیا تھا, کیسے کرنی ہوگی؟ رہنمائی وہاں سے لو. لیکن یہ کام ہے ضروری مسلمان کے لیے, لازمی. یہ وہ تقاضے ہیں جو امت مسلمہ سے ہیں, مسلسل ہیں, اور ان پر آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے. اصل معاملہ تو آخرت کا ہے. ہاں دنیا میں بھی اللہ کے دین سے بے وفائی جب کر رہے ہو, آخرت کا تو الگ حساب ہونا ہے, نقد سزا یہاں پر ہے, اور وہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. تو بہر کیف آخری سوال رہ جاتا ہے, بہت سے لوگ کرتے ہیں جی کیسے تلاش کریں, بہت سی جماعتیں کام کر رہی ہیں, کس کے ساتھ جڑیں, ہمیں کیا معلوم؟ تو میں اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں. والد محترم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی شے کی واقعی ضرورت ہوتی ہے تو پھر انسان اس کے لیے محنت بھی کرتا ہے. مثال دیتے تھے کہ ایک جوتا بھی خریدنا ہو تو آپ 10 دکانیں دیکھتے ہیں پھر خریدتے ہیں. جوتا اب ضرورت ہے, بنیادی ضرورت ہے. اگر معلوم ہو کہ یہ ہمارے مسلمان ہونے کے حوالے سے ہماری دینی ذمہ داری ہے, رب کے وفاداری کا تقاضا ہے, وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, اسی میں تو ہمارا امتحان ہو رہا ہے اور ہم فیل ہو رہے ہیں, رب کے وفادار بننا ہے, تو پھر دیکھنا ہوگا کہ اس کے لیے کیا کیا جائے. پھر جماعتیں جو کام کر رہی ہیں ان کو دیکھیں, لیکن سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جماعت وہ ہو جو مسلک کی بنیاد پر نہ ہو, اس سے ابب ہو کر اور غلبہ و اقامت دین کی جد و جہد کا کلیئر کٹ ہدف ہو کہ ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم معاشرے کے اندر جو ہے وہ کچھ لوگوں کو تعلیم دینا, یہ بھی خیر کا کام ہے, بہت سارے خیر کا کام ہے, لیکن یہ ہدف جزوی اصلاح نہیں, غلبہ و اقامت دین. اس ہدف کے ساتھ جو جماعت کام کر رہی ہے, اور نمبر دو یہ کہ جو وہ کام کر رہی ہے اس کا منہج بھی سنت سے, قرآن و سنت کے اصولوں سے قریب تر ہو, خود اس کی جو اجتماعیت ہے وہ اس جماعت کی بنیاد بھی اسلامی اصولوں پر ہو, مغربی جمہوریت کے طرز پر نہ ہو. یہ وہ چار اصول دیا کرتے تھے. چوتھا اصول یہ دیکھیں کہ قیادت کے قریب ہو کر دیکھیں, یہ لوگ مخلص ہیں, جو بھی ٹاپ قیادت ہے, جو لوگ کرتا دھرتا ہیں, بھاگ دوڑ تو سارے کر رہے ہوتے ہیں, کیا ان کی اس بھاگ دوڑ کا اصل ہدف دنیا بنانا تو نہیں ہے, یا دنیا میں اپنا نام چمکانا, سیلف پروجیکشن؟ اور یہ جب آپ قریب سے دیکھیں گے کوشش کریں گے تو بڑی جلدی آپ حقیقت تک پہنچ جائیں گے. کوئی شخص بہروپیہ کتنا بھی ہو زیادہ دیر تک وہ بہروپ نہیں اپنا برقرار رکھ سکتا, حقیقت کھل جاتی ہے. یہ وہ چار اصول انہوں نے دیا کہ اس پر دیکھیں اور جو جماعت جس پر آپ کو اطمینان ہو اس میں شامل ہو جائیں, اپنا حصہ ڈالیں. یہ اللہ نے صلاحیتیں اور مال اس لیے دیا کہ دنیا میں خوب عیش کرو, کماؤ کھاؤ. مسلمان سے تو یہ صلاحیتیں اللہ نے لے لی ہیں, یہ اللہ کی امانت. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنۃ. اس کام میں لگیں گی تو اللہ سے وفاداری کے امتحان میں ہم پورے اتریں گے. یہ ہے اجتماعی توبہ کے تقاضے, عملی تقاضے, جنہیں میں نے نکات کی شکل میں آپ کے سامنے واضح کر دیا. اور آخری بات یہ ہے, جس کی طرف اشارہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں, کہ دنیا میں اس وقت ہمیں تو پرابلم دنیا کی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے لوگ فکر مند پریشان ہیں, تو وہ راستہ بھی قرآن و سنت نے جو بتایا وہ یہی ہے. اور یہی وہ راستہ ہے جو اصل دین کا راستہ ہے, اللہ اور رسول سے وفاداری کا راستہ ہے, کہ جن کے لیے جنت کا وعدہ ہے. ہمارا اصل مسئلہ دنیا نہیں ہے, یہ دنیا دار الامتحان ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے, ہماری آزمائش ہو رہی ہے. ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے ماننے والے, اللہ کے وفادار, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں, ایسے حالات میں ہمیں ڈال کر ہماری اس امتحان کی آزمائش ہو رہی ہے. کتنے عاشق ہو اللہ کے رسول کے, کتنا اس پہ سنت پر عمل ہو رہا ہے, ان کی لائی ہوئی شریعت جو پوری نو انسانی کے لیے رحمت ہے اس کو کتنا نافذ کرنے کے لیے تم نے کتنا حصہ ادا کیا ہے, کیا محنت کی ہے, کیا تمہارا رول ہے, یا عشق کے دعوے ہیں اور سنت رسول پاؤں تلے. اب امتحان کی مختلف شکلیں, یہ سارا پیغام تو ہم تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے دے رہے ہیں کہ لوگ اس رستے پر آئیں عاقبت سنوارنے کے لیے. جن لوگوں نے یہاں پر دورہ ترجمہ قرآن میں, کہیں بھی دورہ ترجمہ قرآن ہو, قرآن کا پورا پیغام سنا ہے, وہ میری بات خوب اچھی طرح سمجھ رہے ہیں. ہے ہی یہ قرآن کا پیغام, وہ تو ہم کھول کے پڑھتے نہیں ہیں نا. ہاں, دنیا کا معاملہ بھی اللہ کا وعدہ تھا, وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. دیکھو دنیا میں بھی اللہ تمہیں غالب اور سربلند رکھے گا اگر ایمان کے تقاضوں کو تم نے پورا کیا. یہی ایمان کے عملی تقاضے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. حاصل کیا ہوا, اگر ہم اپنا قبلہ اپنے اپنے طور پر درست کر کے اس رستے پر چلیں جو دین کا راستہ ہے, اللہ اور رسول کا بتایا ہوا راستہ, تو ہو سکتا ہے کہ اگر زیادہ لوگ شریک نہ ہوئے اور زیادہ قوم نے اپنا قبلہ درست نہ کیا تو دنیا میں تبدیلی نہ آئے اور معاملہ بد سے بدتر ہو. پاکستان کا انجام کیا ہو ہمیں نہیں معلوم, لیکن ہمارے دشمن جو ہیں وہ بڑے خواب دیکھ رہے ہیں بہت عرصے سے, اور بڑے خوش ہیں کہ ان کی خوابوں کی تعبیر کا وقت قریب آ رہا ہے. ہو سکتا ہے نا, لیکن کیا ہم اگر ہمارا اپنا قبلہ درست ہو گیا تو یہ بیکار گیا؟ نہیں. جس شخص نے اپنا قبلہ درست کر دیا اور اپنے دین کے انتقاضوں کو, دین کے تقاضوں کو پورا کیا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے, اصل کامیابی کی. یہ تو ایک اضافی بات ہے کہ ہاں قوم کا بحثیت مجموعی قبلہ بھی درست ہو جائے تو دنیا میں بھی اللہ کی رحمت اور نصرت ساتھ ہوگی, ورنہ عذاب برقرار رہے گا. لیکن پھر عرض کروں گا, میرا اور آپ کا اصل مسئلہ دنیا نہیں آخرت. لہذا میں کسی اور کا انتظار کیے بغیر, دیکھے بغیر اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے, آج سے ہی طے کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.